الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى مولانا واسق صلوات پڑھ لیجیے محمد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زیارات انشاءاللہ قبول ہو مولا کی بارگاہ میں آپ کی حاضری قبول و مقبول ہو اور بامعرفت انشاءاللہ آپ کی زیارت ہو جب واپس آئے تو انشاءاللہ آپ بدل کے واپس آئیں پاکیزہ ہو کے واپس آئے تو انشاءاللہ مومن کی پانچ علامتوں میں سے ایک علامت زیارت اربعین جو موضوع دیا گیا ہے اس کے دو حصے ہیں ایک ظاہری حصہ ہے وہ میں ابھی آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد جو باطنی آداب ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا وقت دینا چاہوں گا پہلے میں تاکہ مکس نہ ہو جائے جو آداب زیارت ظاہری زیارات کا ہے وہ آپ کے سامنے فہرست کے طور پر بیان کروں گا تقریباً 18-19 کے قریب جو ہے آداب میں نے یہاں لے کے لایا ہے جو سب آپ کو یاد ہے صرف تذکر کے طور پر جو موضوع دیا گیا ہے اس کے بعد جو معنوی اور عرفانی جو پہلو ہے وہ آخر کے اندر میں بیان کروں گا اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ جہاں تک آداب کا تعلق ہے ان آداب میں سے کچھ آداب آداب سفر ہے کبھی بھی ہم سفر پہ جاتے ہیں تو مسافر کے لیے گھر سے نکلتے وقت کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے کیا کیا کرنا چاہیے دو رکعت نماز سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت یہ شاید میرے موضوع میں شامل نہیں ہے اور دوسرا جو ہے مطلق زیارات یعنی کاظمین کی زیارات سامرا کی زیارات نجف اشرف کی زیارت یا مدینہ کی زیارت وہ تقریباً وہ آداب ایک جیسے ہیں اور جہاں تک کربلا کی زیارت ہے وہ ان آداب کے علاوہ اس کے خصوصی آداب بھی موجود ہیں یقیناً جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ آداب کربلا کے حوالے سے اور عاشورہ کے حوالے سے یا اربعین کے حوالے سے جو آقا حسین علیہ السلام کی زیارت ہے غالباً میں یہی سمجھا ہوں گی اس وجہ سے میں اسی حوالے سے بات کروں گا زیادہ فرق نہیں ہے لیکن بہرحال فرق ہے آداب زیارت میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی آپ زیارت کا ارادہ کریں تو اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے 3 دن روزہ رکھے یہ فلسفہ ہے روزے میں سے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے 3 دن روزہ رکھے وہ 3 دن روزہ قضا روزہ ہے تو آپ کو پتہ ہے مستحب روزہ نہیں ہو سکتا لہٰذا قضا ہی رکھے لیکن مقصد ادا ہو جائے گا نظر کا روزہ ہے مستحب روزہ ہے یا ویسے ہی آپ جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کر کے ہدیہ کرے وہ بھی اس میں شامل ہے تو آپ اس روزے کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں اپنے مولا و آقا حسین علیہ السلام ہر عبادت کا تعلق امام حسین سے ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہدیہ کرتے ہیں حسین سے منسوب ہے کہ انہوں نے نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت کی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہدیہ کرتے ہیں تو پھر ظاہر حسینی سے مربوط ہے انہوں نے زیر خنجر سجدہ کیا ہے اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے آپ نے نماز پڑھی ہے اور جہاں تک آپ روزہ رکھ کے اللہ مولا کے بارگاہ میں آپ ہدیہ کرتے ہیں تو وہ تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے اور ظاہر ہے کہ امام حسین کا ہر عبادت سے اس کا تعلق ہے تو پہلا ادب 3 دن کا روزہ ہے اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے 3 دن کا روزہ آداب زیارت میں شامل ہے اس کے بعد اور مستحبات تو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن آداب زیارت میں یہ بھی شامل ہے کہ جیسے ہی ارادہ کرے کربلا کی زیارت کا اس دن سے اچھا کھانا کھانا چھوڑ دے یہاں تک کہ اگر کوئی دعوت بھی دے دے دعوت قبول کرے جانے سے پہلے اور ساتھ ساتھ یہ کہے کہ دعوت تو قبول ہے لیکن یاد رکھنا کھانا ایسا پکانا کہ جو عزادار اور غمخوار جو ہے غمزدہ افراد کھاتے ہیں، اس لیے کہ دعوت کے اندر یہ خیال رکھنا کہ میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین کا ضائع ہوں، یہ تو آداب جو ہے وہ خیال رکھنا. جناب جابر جو پہلا زائر ہے ان کی زیارت کی اگر بات ہو جائے تو اس میں تو غسل بھی ہے، آب فرات سے غسل کر کے زیارت کے لیے جانا، یہ جناب جابر کی زیارت ہے. اور ایک زیارت ہے جس کا ذکر میں بعد میں کرنا چاہتا ہوں، تو ابھی تک میں نے 3 آپ کے سامنے بتا دیا. اچھا، کھانا چھوڑ دے یعنی بھوک اور پیاس کا غلبہ زیادہ ہو اور 3 دن کا روزہ رکھے، غسل بھی ہے. اور جب آپ حرم کے اندر ہو تو حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک، یعنی باوضو ہو باغسل ہو، سفید لباس ہو. اور جب حرم کی طرف جائے تو ایک ادب یہ ہے کہ قدم مختصر چھوٹا شارٹ قدم یعنی کوتاہ قدم کے ساتھ آگے بڑھے، اور جب حرم کی طرف جائے تو تسبیح ذکر خدا خدا کی حمد لے کے پڑھتے ہوئے داخل ہو جائے، یعنی حرم کی طرف روانہ ہو جائے. ان آداب میں سے ایک آداب ہے کہ آپ داخل ہونے سے پہلے اذن دخول پڑھے، اذن دخول یعنی اجازت لے کے داخل ہو جائے. بہرحال ہماری مثال تو چاہے خدا کی بارگاہ میں ہو چاہے امام حسین کی بارگاہ میں ہو اس بچے کے مانند ہے کہ اگر بادشاہ کوئی بہت بڑا بادشاہ آ کے کسی مجمع کے اندر بیٹھے تو جو عاقل انسان ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ بڑے آدمی ہیں یا بڑے عالم ہیں یا بڑے آدمی ہیں. لیکن جو ناسمجھ بچے ہیں انہیں کیا پتا کہ بادشاہ کون ہوتا ہے، عالم کون ہوتا ہے؟ وہ تو بادشاہ کے تاج سے کھیلنا شروع کرے گا، وہ تو اس کے ساتھ بے ادبی سے کام ہوگا چونکہ اس کا شعور زیادہ نہیں ہے. اسی طرح اگر خدا نہ کرے کوئی مجنون ہو پاگل ہو وہ کبھی بھی بادشاہ کا احترام نہیں کرے گا چونکہ اس کی عقل سلامت نہیں ہے. ہم بھی جب ان ہستیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہماری مثال بھی نابالغ بچے کی طرح ہے، ہم ان کے مقام کو نہیں جانتے، ہم ان کی منزلت سے آگاہی نہیں رکھتے، لہٰذا ہمارے لیے کوئی خاص زیادہ فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں یا کوئی اس میں دخول بھی لے لے تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. میں دور کہاں جاؤں مسجد کی مثال دیتا ہوں. ہمارے مولا وہ آقا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاتے ہو تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے ہو، یہ مسجد تو خدا کا گھر ہے، کیا تم اندر داخل ہونے سے پہلے خدا سے اجازت لیتے ہو؟ کہا فرزند رسول اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے اور کیسا پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت برآمد فرمائی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی خطاؤں کو یاد کرو، خدا کی عظمت کو یاد کرو، جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تو سمجھو کہ اذن دخول ملا ہے، پھر اپنے چلے جاؤ. مسجد کو ایک سمپل کے طور پر مثال دیتے. اس طریقے سے یہ جو اذن دخول آپ جو ہم اور انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ پروردگار کہ تو نے نبی کے گھر کے اندر بغیر اذن کے داخل ہونے سے منع کیا ہے، یہ بھی نبی کا گھر ہے، نبی کے نواسے کا گھر ہے، اور میں یہ جو جس کی زیارت کے لیے آیا ہوں ان کی حرمت کا اسی طریقے سے قائل ہوں جس وقت وہ نظروں کے سامنے ہو تو جیسے احترام کرتے تھے. اگر وہ وہاں موجود ہوتے، امام علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو ہم اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے، تو ابھی بھی حرم کے اندر بھی اتنا ہی احترام ہے جیسا امام علیہ السلام حالت ظہور میں ہو اس کے اندر بیٹھے ہو، تشریف فرما ہو تو جس طریقے سے اذن لیتے ہیں اجازت لیتے ہیں اسی طریقے سے اذن دخول بھی پڑھنا چاہیے. اور آداب ظاہری میں سے ایک یہ ہے کہ جاتے ہی پہلے بوسہ دینا، اور زیارت پڑھتے وقت قبلہ پشت کر کے اور خود قبر کی طرف رخ کر کے پڑھنا، یعنی خانہ کعبہ پیچھے کی طرف ہو اور سامنے قبر کی طرف رخ کر کے، یہ آداب میں شامل ہے. بیٹھ کے زیارت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کھڑے ہو کے زیارت پڑھنے کا ثواب اجر زیادہ ہے. और आदाब में से एक आदाब यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा तकबीरात पढ़े, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तकबीरात ज्यादा पढ़े, मालूम है। उसके बाद जो ज्यारतें आप पढ़ते हैं उनमें से सब ज्यारतें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन खासतौर पर वो ज्यारतें पढ़ें जो ज्यादा मुस्तनद और मोतबर हो, जैसे ज्यारत जामिया है। ज्यारत जामिया बहुत मोतबर ज्यारत है, उसको पढ़े। ज्यारत आल यासीन है, ज्यारत अमीनुल्लाह है, जो किसी भी इमाम ज्यारत अमीनुल्लाह कह सकते हो। ज्यारत अमीनुल्लाह और ज्यारत जामिया की खास ताकीद है आप हरम मुतहर के अंदर ये नमाजें पढ़ लें, ये ज्यारतें पढ़ लीजिए। और नमाज पढ़ने के बाद नमाज ज़ियारत, जैसे आपके आपको पता है कि नमाज ज़ियारत के अंदर सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत जो है वो बेहतर है। और नमाज ज़ियारत के बाद फिर दुआए अलकामा या कोई और दुआ पढ़ना, ये आदाब में शामिल है। और जैसा कि अर्ज़ हुआ कि ऐलान हुआ कि तिलावत कुरान और तिलावत कुरान का हदिया करना आका इमाम हुसैन के लिए, ये भी आदाब ज़ियारत में शामिल है। और आका की बारगाह के अंदर तौबा करना, इस्तग़फ़ार करना और अल्लाह से माफ़ियाँ मांगना, ये उसमें शामिल है, आदाब ज़ियारत में शामिल है। और आका की बारगाह के अंदर मौला के शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फाक करना, लोगों की खिदमत करना, ये भी आदाब में शामिल है। और एक अदब यह है कि बहुत ज़्यादा बैठने के बजाय ज्यारतें पढ़ने के बाद, हाजतें पढ़ने के बाद जल्द जल्दी जो है वो हरम से उठना, ताकि दूसरी दफ़ा आने का शौक़ आपके दिल के अंदर मौजूद हो, ये भी आदाब ज्यारत में शामिल है। और बिलाखरा विदा आते वक़्त इमाम अलैहिस्सलाम को विदा और खुदा हाफिज़ी करके आना, ये आदाब ज्यारत में शामिल है। ये ज़ाहरी तौर पर है, आदाब ज़ाहरी यही है जो मैंने तेज़ी के साथ आपके सामने बयान करने की कोशिश की। अब मैं चाहूँगा कि इनके जो कुछ रुमूज और कुछ इशारात की तरह मैं बयान करना चाहूँगा। शुरू में मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि पहला जो है हमारा जो अंजाम देना है वो है गुस्ल। अच्छा, पैदल चलने का भी बता दूँ आपको, पैदल चलना मुस्तहब है, इसकी हदीसें कुछ सुना दूँगा, अगर आप आमादा है तो कुरान आवाज़ से एक सलवात पढ़ लीजिए मुहम्मद। पहले ज़ियारत का जो है जो सवाल, जो रवायत के अंदर जो खुलासा आया है कि आका हुसैन की ज़ियारत से दरजात में इजाफा होता है, दुआएं मुस्तजाब होती है, सलामती का सबब है, तूल हयात का सबब है, रोज़ी में इजाफा होने का सबब है, गम और मुसीबतों से नजात का सामान है, 4,000 मलाइका इमाम हुसैन के ज़ाहिर का इस्तकबाल करते हैं, और इसी तरीके से हर कदम के ऊपर अल्लाह एक हसना एक गुना माफ़ फरमाता है। और अब पैदल सफ़र करने के बारे में है, रवायत के अंदर आया है कि अगर आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अगर कोई शख्स पैदल सफ़र अख्तियार करता है तो हर कदम पर खुदा 1,000 दर्जा बुलंदी अता फरमाता है, 1,000 गुनाह माफ़ फरमाता है और 1,000 अजर व सवाब उसके लिए लिखता है। और करबला की ज़ियारत करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से इस तरीके से पाक करता है जैसा कि कोई इंसान ताज़ा ताज़ा दुनिया के अंदर आया। रवायतें बहुत ज़्यादा है और मैंने मुख्तसर आपके लिए एक हदीस बदल को सुना दी, अगर आमादा है तो कुरान आवाज़ से एक सलवात पढ़ लीजिए मुहम्मद। और इसके ऊपर मैंने ज़्यादा इसरार इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको जो किताब दी जाएगी ज़ाहिर उस किताब के अंदर भी ये चीज़ें होगी। अब मैं वो चीज़ें बताना चाहूँगा जो शायद आपको किताबों के अंदर मौजूद ना हो और या कम मिले। जैसे मैंने शुरू में आज कह दिया कि आदाब ज़ियारत के अंदर गुस्ल है, लेकिन गुस्ल किसकी ज़ियारत में है? जो जनाब जाबिर ने जो ज़ियारत की है, जनाब जाबिर पहला ज़ाहिर है, वो सबसे पहले आबे फुरात से अपने आप को پاک کرتا ہے، بدظاہری چیزوں سے صاف کرتا ہے، یعنی غسل کرتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، وہ تفصیلات کے ساتھ۔ تو ایک جابر کی زیارت ہے جس کے اندر غسل بھی ہے، نایا لباس بھی ہے، اور ایک زیارت زینب کی ہے، ایک عاشق کی زیارت ہے، ایک زائر کی زیارت ہے۔ جو زائر کی زیارت ہے اس میں غسل بھی ہے، نایا لباس بھی ہے، لیکن جو عاشق کی زیارت ہے، جو بہن کی زیارت ہے، اس کے اندر نہ کوئی غسل ہے نہ کوئی نایا لباس ہے۔ اور آپ چہلوم کی زیارت کے، جو وہی زیارت ہے جو جناب زینب کی زیارت ہے، اگر ان کی زیارت کا تذکرہ ہو جائے تو وہ تو یہ تھا، جب زینب یہاں سے روانہ ہوئی تھی تو حسین دفن بھی نہیں ہوئے، اور اب جب رہائی کے بعد واپس آئے تو زینب نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، یعنی کر ذکر رہا تھا نہ اس کے اندر نہ کوئی غسل ہے نہ کوئی نایا لباس ہے، فرصت ہی نہیں، عاشق ان چیزوں کا انتظار نہیں کرتا۔ جیسے ہی میدان کربلا سامنے آیا، سارا منظر زینب کی نگاہوں کے سامنے آیا، پہلا سوال، بیٹا سجاد بتاؤ میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ سید سجاد نے دور سے دکھایا صحرا کے اندر، کیونکہ اما یہ دور سے جو نشان نظر آ رہا ہے یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ زینب کبرا نے سواری کا انتظار نہیں کیا، دور سے اپنے آپ کو سواری سے دوبارہ زمین کربلا کر دیا۔ جیسے بھائی اور بہن کی ملاقات کا جو منظر ہوتا ہے، ملاقات کے اندر تو ایک طرف سے بھائی دوڑتا ہے، دوسری طرف سے بہن دوڑتی ہے، یہاں صرف بہن دوڑ رہی تھی تیزی کے ساتھ حسین کے قبر پر، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، ایک عالم غم اور حزن کے ساتھ زینب کبرا حسین کے قبر کی طرف تیزی کے ساتھ پڑھنے لگی۔ ظاہراً زینب کے پاؤں میں چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تو ہاتھوں کا سہارا زینب، اور ہاتھوں کے سہارے سے زینب قبر حسین پر پہنچا، اپنے آپ کو پہنچاتی ہے اور ایسا گریا کرتی ہے، ایسا گریا کرتی ہے کہ ساری خواتین ان کے ساتھ ہم گریا ہو جاتی ہے۔ تو ایک زیارت ظاہر کی زیارت ہے، ایک زیارت عاشق کی زیارت ہے۔ کچھ دیر کے بعد، چونکہ آپ اربعین کی زیارت پہ جا رہے ہیں لہٰذا میں یہ مسائل سنانا بہتر سمجھتا ہوں، کچھ دیر کے بعد ایک بی بی کی آواز بلند ہوئی کہ مولا میرا اکبر کہاں ہے؟ کہا اسی میں، اسے پڑھو۔ پھر ایک بی بی کی آواز بلند ہوئی کہ مولا میرا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا وہ بھی نہیں سکتا۔ ایک ایک کا نام لیا جاتا تھا، سید سجاد ان کے قبر کو بتاتے تھے اور گریا کرتے۔ پھر زینب کی آواز بلند ہوگی، بیٹا سجاد میرے عباس کا قبر حضرت عباس کی طرف گئے۔ آپ اس والی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جس زیارت کے اندر زینب کبرا صرف اور صرف بھائی کی زیارت کے لیے، کہ جس نے کربلا کے سارے مسائل برداشت کیے ہوں، کربلا سے لے کر شام، شام کے زندہ، کہے کوئی اور ہوتا، اور یزید نے پوچھا کیا ارادہ ہے، کوئی اور ہوتا تو کہتا جلد مدینہ پہنچا دے، بہت تھک گئے ہیں۔ سلام زینب کبرا کی عظمت پر، اس نے تو بالکل انتہا تک بتا دیا کہ حسین کی زیارت کتنی اہم ہے، کہ تم معمولی بہانے سے میرے بھائی کی زیارت چھوڑ دیتے ہو، دیکھو مجھ سے زیادہ کون تھکا ہوگا، زینب سے زیادہ کون تھکا ہوگا، زینب سے زیادہ کون پریشان ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب اپنی جگہ پر، بھائی کی زیارت کے لیے زینب کبرا شام سے کربلا کی طرف آتی، مدینہ کی طرف آتی۔ تو ایک زیارت، زیارت ظاہر کی زیارت ہے، اور ایک زیارت عاشق کی زیارت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کہہ دے کہ امام حسین کی زیارت میں غسل نہیں ہے، تو عرفانی لحاظ سے فقہی طریقہ اور آداب الگ ہے، فقی لحاظ سے الگ احکام ہے اور عاشقانہ مزاج الگ ہے. جو امام حسین علیہ السلام کو جو عاشق ہوتے ہیں ان کے پاس فرصت ہی کہاں ہے کہ وہ لباس بدلے ہوئی کرے اس کی جو معرفت رکھتے ہیں. لہٰذا آپ زینب میں سمجھتا ہوں کہ زینب کبریٰ کی زیارت کی یہی کیفیت کی بیوی جب آئی ہوگی تو کس حالت میں زیارت کی ہوگی. اگر یہی تصور کے ساتھ آپ جائیں گے تو سمجھے آپ پورے آداب زیارت سیکھے گئے ہیں. کیا عالم ہوا ہوگا کس طریقے سے زینب نے وہاں پہ زیارت کی ہوگی, کس انداز سے بھائی کو انہوں نے سلام کہا ہوگا. سلام یہ آداب زیارت ہے. اور آداب زیارت کے اندر بتا دیا کہ نیا لباس ہو. ممکن ہے فقہی لحاظ سے یہ کہہ دے لیکن ایک زینب کی لباس کی زیارت کے اندر کوئی نیا لباس نہیں ہے. اس کے ساتھ آنے والے جو غم زدہ ہے پریشان حال ہے اور حالت سفر کے اندر موجود ہے یہ عاشقانہ, کیونکہ تو حکم یہ ہے کہ جس لباس کے اندر موجود. اصل زیارت تو یہ ہے جو کہاں ہم انجام دیتے ہیں. زمانے قدیم کے لوگ اس کام کو انجام دیتے تھے. کتنا رش بھی نہیں تھا وہ کیا کرتے تھے, جب سفر کرتے جتنا کربلا نزدیک آتا چلا جاتا تھا ان کا غم تازہ ہو جاتا تھا, ان کا غم تازہ ہو جاتا تھا جو اصل میں عرفان ہے. لیکن عرفان کہاں سے حاصل ہوتا ہے, پہلے عرض کیا کہ یہاں سے تیاری ہو, روزہ رکھا ہو, اچھے کھانا ترک کیا ہو. غمزدہ شخص کی طرح جس کے گھر کے اندر میت ہو, جس کے گھر کے اندر موت اور مصیبت ہو, جس طریقے سے وہ غمزدہ رہتا ہے اسی حالت کے اندر اگر وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اسی حالت کے اندر زیارت کے لیے جاتے ہیں. جیسے ایک شخص کے بارے میں اکثر میں مسائل کے درمیان میں سناتا ہوں, انہوں نے یہ کہا کہ مولا ہم آپ کی زیارت کے لیے تو آتے ہیں, ہم آپ کے مصیبت پہ روتے بھی ہیں, لیکن خدا سے دعا کی پروردگار ایک ایسی مصیبت جس سے میرے حسین گزرے ہیں مجھے بھی گزارے تاکہ میں روئے تو صحیح معنی میں رو سکوں. اور انہوں نے دعا کی پروردگار مجھے کوئی بیٹا دے دے, جب بیٹا 18 سال کا ہو تو واپس لے لے تاکہ جب بھی ماہ محرم آ جائے تو علی اکبر کے داغ کو یاد کر کے حسین کو صحیح رو سکوں اور زیارت بھی صحیح کر سکوں. اللہ نے بیٹا دے دیا, 18 سال کے بعد اسے خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا عالم سفر میں دنیا سے گزر گیا ہے. بیٹے کی موت کی خبر سن کر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا, کمر جھک گئی, خاتون کے سہارے سے اپنے آپ کو قبر حسین تک پہنچایا اور قبر پر اپنے آپ کو گرانے کے بعد ایک ہی سوال کیا کہ مولا میں اپنے بیٹے کی موت کی خبر بھی برداشت نہیں کر سکا, آپ نے اکبر کے لاجواب سینے سے برچی کیسے نکالی. آپ نے مولا میں اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر بھی برداشت نہیں کر سکا, آپ نے تنہا علی اکبر کا لاشا آپ نے کیسا اٹھایا. میرے مولا جو معرفت کے ساتھ جاتا ہے ان کی زیارت کا انداز الگ ہو جاتا ہے. اب آداب زیارت کے اندر یہی تھا کہ وہ جائیں اور زیارت پڑھنے سے پہلے روزے امام حسین کو بوسا دے دے اور سب سے پہلے آنسو بہائے, سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں سلام کرے. کس انداز میں سلام کرے کہ جا کے ذریع سے اپنے آپ کو ذریع سے مس کر دیں, مس کرنے کے بعد آنکھیں بند کرے, تصور کرے اس قبر کے اندر کون سویا ہے اور کس حالت کے اندر. اور زیارت پڑھنے سے پہلے یعنی عام زیارت کتاب کے اندر جو زیارت ہے اس کو پڑھنے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ وہ تصور کرے کہ اور خیال میں لائے کہ جہاں پہ میں آیا ہوں اس قبر کے اندر جو ہے اس زرعی کے نیچے ایک چٹائی ہے اور چٹائی پر زہرا کے لال کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, نشانات موجود ہیں. نشان بھی کیسے, سید سجاد نے فرمایا اے بنی اسد کے لوگوں اس لاشے کو ذرا غور سے دیکھو, یہ میرے بابا کا لاشا ہے جس پر تلوار کی نشان سب سے زیادہ ہے, تیروں کے نشان سب سے زیادہ ہے اور گھوڑے کے پاؤں کے نشان بھی سب سے زیادہ ہے. اسے اندازہ ہو جائے گا کہ جس قبر کے اوپر میں آیا ہوں جسم سالم نہیں ہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں. پھر اسے خیال آئے گا یہ اکیلے بھی نہیں ہے, جوان علی اکبر ساتھ ہے. پھر اسے خیال آئے گا یہ بھی اکیلے نہیں ہے, 6 مہینے کے ایک بچہ ہے, بے سر بچہ سینے پر موجود ہے. اسے نہ کسی مسائے پڑھنے والے کی ضرورت, نہ مرثیہ پڑھنے والے کی ضرورت, نہ نوحہ خان کی ضرورت, اگر صحیح معنی میں زری کی زیارت کرنے کے بجائے قبر کی زیارت کرنے کے بجائے آقا کی زیارت کریں گے تو پھر آنسو خود بخود باہر نکل آ جائے گا. کسی ساکت نے خواب میں دیکھا کہ نہر فرات ہے, حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے, زہرائے مرضیہ اپنے بیٹے حسین کے جسم سے تیر نکال رہی ہے, خواب میں دیکھا, اور کہتی جا رہی تھی کہ بیٹا آپ نے بتایا نہیں تھا کہ آپ کس کے نواسے ہو, آپ نے بتایا نہیں تھا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں. تو کٹے ہوئے حلقوم سے ماں کو جواب دے رہے تھے امام حسین کہ اماں جب میں نے کہا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں تو لوگوں نے میرے اطراف کے اندر جمع ہونا, دشمن نے مجھے گھیرے میں لینا شروع کر دیا. جب میں نے کہا میں ساقِ کوثر علی کا بیٹا ہوں لوگوں نے مجھے پانی بند کر دیا, جب میں نے کہا میں زہرا کا لال ہوں تو کسی نے تیر سے حملہ کیا, کسی نے نیزے سے حملہ کیا, کسی نے تلوار سے حملہ. یہ آقا کی مظلومیت اور سلام کرنے کی جو حدات ہے وہ قبر کی زیارت کے بجائے آقا کی زیارت, ان کے جسم اطہر کی زیارت. جو صحیح معنی میں جو زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں پہنچنے کے بعد انہیں حل من ناصر ینصرنا کی آوازیں ان کو سنائی دیتی ہے, اس کو محسوس کرتا ہے اس فضا کے اندر, اس صحرا کے اندر آج بھی آقا کے حسین کی آواز حل من ناصر ینصرنا. کہتے ہیں جو اہل دل ہیں جو صحیح معنی میں زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے کانوں سے حجاب ہٹ جاتا ہے, وہ زینب و کلثوم کی چیخنے اور رونے کی آوازیں سنتے اور سکینہ کے رونے کی آوازوں کا احساس کرتے ہیں کہ اس فضا کے اندر ایسا ہوتا ہے, سارا منظر ان کے سامنے آئے گا. اصل آداب زیارت تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آقا کے بالکل نزدیک پہنچا دے. اسی طریقے سے وہ زیارت کے لیے جائیں گے تلہ زینبیہ پر, کہا جائے گا اعلان کرنے والا کہیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں زینب نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے. یہ تو ایک مسائل میں جملہ ہوگا لیکن جیسا یہ عالم تصور کے اندر انسان سوچے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں زینب نے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, نو کے نیزے پر سر بلند ہوتے ہوئے دیکھا اور لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا. تلہ زینبیہ کے اوپر مسائل کے لیے رونے کے لیے تو ان کے لیے ہی کافی ہوگا اس کا تصور اور خیال. اور اسی طریقے سے جب خیمگاہ کے اندر انسان داخل ہو جائے گا تو وہی تمام مناظر جو شب عاشور کے مناظر ہیں, وہ تمام مناظر جو شب شام غریبان کے مناظر ہیں, سب کو سب اس کے سامنے آ جائیں گے. اچھا یہ وہ جگہ ہے, ابھی تو وہ جگہ شاید بند ہے, پہلی دفعہ جب زیارت سے مشرف ہوا تھا تو جس میں اعلان ہی کیا تھا تو کم سے کم رلانے کے لیے کم سے کم یہی کافی تھا. کہا یہ کون سی جگہ ہے, کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین نے سکینہ کو الوداع کہا تھا. صاحب اولاد کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ ایک 4 سال کی بچی کو نہ جانے کس طریقے سے سمجھایا ہوگا. ابھی آپ سفر میں جائیں گے, سفر میں جائیں گے آپ کے گھر کے اندر 4 سال کی بھاپے بیٹی یا بہن یا جو بھی ہو وہ جان بتانا, آپ اس کو خاموش کریں گے کہ آپ جلد واپس آئیں گے, آپ تحفہ لے کے آئیں گے, کس طرح خاموش کرتے ہیں. نہ جانے حسین نے سکینہ کو اس طریقے سے سمجھایا ہوا, سکینہ کو بھی پتا تھا میرے بابا واپس آنے والے, حسین بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم واپس آنے والے. ایک منظر جو ہے خاص, ایک منظر زینب کبرا کا خیمہ, یہ سید سجاد کا خیمہ ہے. خلاصہ قدم قدم پر مسائل کی داستان موجود ہے. تو آداب زیارت کے اندر ان تمام یہ ہے کہ انسان صرف اپنے جسم تو وہاں اپنا پہنچا دے, اپنی روح کو اپنے آپ کو صحیح معنی میں اس جگہ تک پہنچا دے اور یہ تصور کرے, یہاں سے یہ تصور کرے میں عام جگہ پر نہیں جا رہا ہوں, میں بزم ملائکہ میں جا رہا ہوں. لاکھوں ملائکہ نازل ہوتے ہیں کربلا کی سرزمین کے اوپر, بے شمار ملائکہ خانہ کعبہ پر بھی نازل ہوتا ہے, لیکن روایت کے اندر موجود ہے جتنے نازل ہوتے اتنے واپس بھی جاتے ہیں. کربلا کی تاریخ کے بارے میں یہ تو ذکر ہے کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں, جانے کا ذکر نہیں. کربلا کی سرزمین وہ زمین ہے, کربلا کی سرزمین میں داخل ہونے کا مطلب ہے بزم ملائکہ میں جانا. کربلا کی سرزمین پہ جانے کا مطلب ہے بزم انبیاء میں جانا، وہاں انبیاء زیارت کے لیے آتے ہیں، اولیاء کی محفل کے اندر جانا. اگر اور کچھ نہیں، یہی تصور بھی کافی ہو کہ اس وقت میں کربلا کے اندر بزم ملائکہ میں بیٹھا ہوں، بزم انبیاء میں بیٹھا ہوں اور بزم اولیاء کے اندر بیٹھا ہوں، تو اسے بہت کچھ جو ہے وہ موقع ملے گا کہ آقا سے اپنے آپ کو قربت، اپنا آپ کو قریب کرنے کے لیے بہت سارے مواقع جو اس کے لیے میسر آ جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا عزیزان محترم، زیارت کا معنی ہی دیکھنا ہے، دیکھنے سے مراد قبا دیکھنا نہیں ہے، قبر مبارک دیکھنا نہیں ہے، خود آقا کو دیکھنا، خود آقا کی زیارت صحیح معنی کے اندر زیارت وہ ہے جو امام علیہ السلام سے قربت کا. اور مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنا دیا تھا اور آج دوبارہ سنانے کا دل چاہتا ہے. ویسے تو کسی امام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ آقا حسین سے، مولا عباس سے یہ کہیں گے کہ مولا آج جب میں دنیا میں زندہ ہوں تو چل کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، جب میں قبر میں پہنچاؤں گا تو میرا خیال رکھنا. ویسے اگر ہم نہ بھی کہہ رہے تب بھی آقا پہنچانے کا قصہ سنا، میں نے سنا دیا تھا آپ کو، مرنے کے بعد یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، سب چھوڑ کے چلے گئے قبر کے اندر، مجھے تنہا چھوڑ کے، بیٹے بھی چلے گئے، سب چلے گئے، میں تنہا رہ گیا، حیران پریشان تھا اس تاریخ مقام پر. اچانک میرے قبر وسیع ہونے لگی، پھر میری قبر نورانی ہونے لگی، پھر میری قبر میں خوشبو آنے لگی. کچھ دیر کے بعد دو جوان لباس جنگ کے ساتھ میرے قبر کے اندر داخل ہوئے. میں نے اپنے حاجی سے پوچھا یہ کون ہے جو میرے بیٹا چھوڑ کے چلا گیا ہے، میرے بھائی مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس وقت میری مدد کے لیے یہاں آئے ہیں، یہ دونوں ہستیاں کون ہے، یہ مہربان کون ہے؟ میرے حاجی نے کہا ایک کا نام ہے عباس، دوسرے کا نام ہے علی اکبر. کہتے میں تیزی سے آگے بڑھا اور حضرت عباس کے قدموں پہ اپنے آپ کو گرا کے کہا مولا کی زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں، جہاں میرا کوئی کام نہیں آ رہا تھا آپ میری مدد کے لیے یہاں تشریف آئے، آپ کے آنے سے وحشت دور ہو گئی، آپ کے آنے سے قبر کی تاریکی ختم ہو گئی، آپ کے آنے سے قبر وسیع ہو گئی. مولا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے احسان فرمایا، آپ نے ذرہ نوازی کی ہے. کہتا ہے کہ عباس نے مجھے سینے سے لگا کہا ہم احسان فراموش نہیں ہے کہ جب تم زندہ تھے تو دور سے ہماری زیارت کے لیے آتے تھے، ہمیں یاد ہے، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، اور جب آج تم قبر کے اندر آئے تھے ہم خود تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. پھر میرے شانے پر ہاتھ رکھ کے کہا گھبراؤ نہیں، میرا آقا حسین بھی کچھ دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں، میرے مولا خود تمہارے قبر کے اندر تشریف لانے والے ہیں. تو یہ آداب زیارت کے اندر موجود ہے، آداب معنوی کے اندر موجود ہے، فقہ کتابوں کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. کہتے مولا مجھے یقین ہے میں نہ بھی کہوں تو آپ آئیں گے، لیکن مولا پھر بھی قبر میں تنہائی ہے، وحشت ہے، خوفزدگی ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، مولا آپ میرا خیال رکھنا ہے، اگر پھر زیادہ زور دینا ہے دینا چاہے، حرج بھی نہیں ہے، مولا حرج نہیں، مولا آپ کو آپ کی والدہ زہرا کا واسطہ ہے، زہرا کا واسطہ ہے آپ کو، آپ کی والدہ کا واسطہ ہے آپ کو. پھر کوئی اور بھی یقین کرنے کے لیے بولے کہ مولا میرا یہ یہ مسئلہ ہے، میرے میرے گناہ ہے، میری ماں خدا سے میری سفارش کر لے، آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ ہے، یہ وہ ہے، علی اصغر کا واسطہ ہے. یہ وہ نام ہے جس کا نام لینے سے حسین آج بھی قبر کے اندر جو ہے ان کے نام سنتے خلاصہ کرانی ہو. یہ آداب زیارات میں شامل. ایک آداب کے اندر جو میں کہتا ہوں وہ آداب آداب معنوی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان مولا کی بارگاہ کے اندر جائیں اور خطاؤں کو اقرار کرے، مولا آپ مجھے اسی طرح معاف فرما دے جیسا کہ آپ نے حر کو معاف کر دیا. یہ ایک بڑا جملہ ہوتا ہے، بہت بڑا جملہ ہوتا ہے کہ مولا میں گناہ لے کے آیا ہوں، میں خطائیں لے کے آیا ہوں. یہ قصہ سنا دیا تھا میں، یہ سنانے کے شیخ فق کا واقعہ کہ خواب میں بار بار وہ دیکھتا ہے کہ امام رضا کے ذریعے کے اندر جانور داخل ہو رہے ہیں، وہ تعبیر پوچھنے کے لیے ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، صرف آخر میں کہتا ہے کہ خود امام رضا سے پوچھے، امام رضا سے وہ سوال کرتے ہیں کہ مولا میں بار بار دیکھتا ہوں کہ لوگ आपके कब्र के अंदर जो है जानवर दाखिल हो रहे हैं, क्या है? तो इमाम ने फरमाया कि तुमने ये पढ़ा है कि जो हमारी ज्यारत के लिए आते हैं उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ये तो मुसल्लम है। तो आपने इरशाद फरमाया ये वही चीज़ है कि हमारी बारगाह में आने से पहले लोग गुनाह करके जानवर बन जाते हैं, जब हमारी जरी पे हमारे कब्र पर आ जाते हैं तो वापस गुनाह माफ़ होता है, तो इंसान बन के जाते हैं, गुनाह माफ़ हो जाते हैं, खताएँ माफ़ हो जाती है। तो सबसे पहले इमाम को वास्ता दे के खुदा से दुआ करनी है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर वास्ता दे के हुसैन के बारे में, हुसैन को सिफारिश के लिए पेश करना है। किस तरीके से पेश करना है? ताकि अकीदा तो आपका मजबूत है लेकिन वाकयात ज़हन में रखने से। कहते हैं, ए वो हुसैन जिसने पहला दिन फरिश्ता को पर दे दिया, जिसने फरिश्ते को पर दे दिया, फुदरुस को उसने पर दिया। हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते ही जो फरिश्ते को पर दे सकते हैं वो इतनी कुर्बानी देने के बाद बहुत कुछ हमें दे सकते हैं। लिहाजा आप यही कह दें कि वो हमारे यहाँ पर अशआर ऐसे नहीं है, जो ईरानी को आपने देखा होगा कि ईरानी वगैरह या अरब वगैरह जो कुछ पढ़ते हैं उनका मफाहिम अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे शेर व शायरी में गालिबन ये चीज़ें नहीं हैं, वो तो ख़ासतौर पर जो फारसी वो अदब में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इरफानी बातें, अपने आप को आजजी के तौर पर पेश करना, वो हज़रत अब्बास के ज़रिए पे, इमाम हुसैन के ज़रिए पे जाकर अशार पढ़ते, और अशार के अंदर पढ़ते हैं कि मौला मैं आपके इस ज़रिए के अंदर जो आया हूँ, कुरानी पूरी बयान बयान कर तुम इसे एक छोटा सा हिस्सा बयान करूँ। वो कहता है कि मौला मैं इस हरम के अंदर कबूतर बन के आया हूँ, मुझे दाना दीजिए, मुझे दाना दीजिए, मुझे भूखा न छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा ही न भगा दे कि मुझे दाना चाहिए और मुझे पर चाहिए और मुझे दाना चाहिए कि मैं दाना लेने के लिए आपकी बारगाह के अंदर आ जाऊँ। पानी बातें वो इरफानी लब हर एक के अलग अलग होते हैं, हम तो किताबों से पढ़ के या कहीं को वाकया सुना के उससे मुतासर हो गए। आपके खिदमत में बयान करता हूँ, शायद हो सकता है कि आपके अंदर वो मादा मौजूद हो और वो मादा और उस वक्त असर पैदा करे, और हमारे कहने से अगर कोई तब्दीली आपके अंदर आ जाती है तो उसका सवाब हमें भी मिलता है, जो अफराद जो यहाँ सबब बने उन सब की मगफरत के लिए वो काफ़ी होता है। कि आने कहने का मतलब यह है कि आका की बारगाह के अंदर अपने गुनाहों की माफ़ी, मौला की बारगाह के अंदर खुदा से कहे कि परवरदिगार हुसैन के सदक़े में मेरी खताओं को माफ़ कर दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, हुसैन से इल्तिजा करें मौला आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए कि वो हमारे गुनाह माफ़ कर दे। गुनाह माफ़ करना बोल, क्योंकि ये ख़ास एक चीज़ है, करबला एक ख़ास एक शेर है। और इस जुमले को मैं दोबारा दोहराता हूँ, जब हुर ने कहा मेरी खता सबसे जुदा है, हुर ने क्या कहा? गनीमत सब करते हैं, तोहमत झूठ सब बोलते हैं, तोहमत से सब लगा दी, गुनाह मुश्तरक है, हर एक करते हैं, लेकिन हुर ने एक अलग रास्ता दिखाया। कहा मौला मेरी खता जैसी खता तो कायनात में किसी के पास नहीं। कहा वो क्या है? कि मैंने इमाम का रास्ता रोका है, यानी हमसे गुनाह तो बहुत सरसत हुए लेकिन ये वाला गुनाह तो सिर्फ और कहा कि उसने रास्ता रोका है, जिसकी वजह से ज़ैनब व कुलसुम को परेशानियाँ हुई है। जब हुर ने कहा मेरी खता सबसे जुदा है, मौला ने कहा मेरी अता भी सबसे जुदा है। आपा हुसैन ने कहा तेरी खता अगर जुदा है सबसे अलग है तो मेरी अता भी सबसे अलग है। तो कायनात का सबसे अजीम दस्तरखान, सबसे बड़ा दस्तरखान वो आपा हुसैन का दस्तरखान, सबसे ज़्यादा आलम को सीराब करने वाले आपा हुसैन ने। कुरान करीम के अंदर एक कुर्ते की बात कुरान बयान फरमाता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बदन से मस होने वाले कुर्ते ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई बहाल कर दी। जब हज़रत यूसुफ़ के बदन से मस होने वाले कुर्ते के अंदर ये खसूसियत ये है कि नाबीना को बिनाई दे सकता है, तो हुसैन का कुर्ता बहुत कुछ कर सकता है, उसमें खून हुसैन अलैहिस्सलाम। खाके करबला के अंदर भी वो असर है जो शायद खाके मदीना में भी नहीं है, खाके नजर में भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा का असर खाके करबला के अंदर असर रख दिया है। उलमा फरमाते हैं कि शायद इसकी एक वजह ये है कि کہ اللہ کے نبی دنیا سے گزرے جب دفن ہوئے تو کم سے کم خاک مدینہ اور رسول کے درمیان کفن کا فاصلہ رہ گیا. نجف کے اندر مولا کائنات دفن ہوئے تو کم سے کم علی اور خاک نجف کے درمیان کفن کا فاصلہ ہے. ایک ہی سرزمین ہے جہاں کفن کا اور زمین کا کوئی فاصلہ نہیں ہے, وہ ہے کربلا کی سرزمین. وہ حسین جو ہم سب کو کفن دیتے ہیں وہ خود ابھی بھی بے کفن ہے, بے کفن ہمیں کفن دے رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں. تو اس بے کفن کی وجہ سے, اس خاک کربلا کی وجہ سے, ایک حدیث سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. ہمارے گیارہویں امام امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ مریض ہوئے تو کسی ایک کو کچھ رقم دے کے کہا جاؤ جا کے کربلا میں جا کے میرے جد حسین کی ذریعہ میں جا کے میری شفا کے لیے دعا مانگو. امام وقت فرمایا جاؤ جا کے کربلا جا کے میرے جد حسین کی ذریعہ میں جا کے میرے لیے دعا کرو. میں کہا مولا آپ بھی فرزند زہرا ہے, آپ بھی امام وقت ہے, آپ مجھے یہاں سے وہاں بھیج رہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جاؤ, میرے جد کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا کے سرزمین اور امام حسین کی زیارت کا ایک خاص ایک اثر رکھ دیا. ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو جب سے گھر سے نکلتا ہے واپس آنے کے جتنا ٹائم ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں حساب نہیں کرتا ہے. یہ لکھی ہوئی عمر کے علاوہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا کی مٹی کے اندر شفا دینے کا اثر رکھا ہے. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جو حسین کے قبے کے نیچے دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کچھ آداب ہے جو کتابوں کے اندر ہے, کچھ آداب ہے جو اہل دل نے بیان کیا ہے, اور نماز زیارت کے بعد نماز پڑھنے کا فلسفہ یہ ہے تاکہ بتا دیا جائے کہ زیارت حسین کی ہے, عبادت خدا کی ہے. یہ دونوں الگ الگ, میں نے آقا کی زیارت پڑھی ہے اور عبادت کا جو تعلق ہے وہ خدا سے ہے. اسی طریقے سے تسبیحات پڑھنا, استغفار پڑھنا, اللہ اکبر پڑھنے کا حکم اس لیے ہے کہ ان کا مقام, حسین کا مقام بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, لیکن اتنا بلند ہونے کے باوجود بھی اللہ کا مقام اس سے بھی زیادہ بلند ہے. مہاراج آپ کا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا, بہت زیادہ ٹائم لیا. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ وہاں با معرفت کے ساتھ جائیں گے, آقا کی بارگاہ کے اندر جائیں گے, ہمارا بھی سلام پہنچا دیں گے, ہمارے لیے بھی دعا کریں گے اور ہر ایک کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے آپ صحت و سلامتی کے ساتھ جا کے زیارت مقبولہ کے ساتھ واپس آنے کے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق و طاقت عطا فرما دے. اور وہ ساری دعائیں جو امام صادق علیہ السلام نے امام حسین کے زوار کے لیے جو دعا کی ہے وہ یقیناً آپ نے ان دروس کے اندر آپ نے یقیناً آپ نے سنا ہے کہ آقا امام صادق علیہ السلام سجدے میں گئے, اس سجدے کے اندر طولانی دعا امام حسین کی زیارت پڑھنے والوں کے لیے کہا پروردگار انہوں نے اپنا مال خرچ کیا, ان کے رزق میں اضافہ فرما دے, ان کی طول ان کو طول حیات عطا فرما دے, ان کو اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ان کو اجر عظیم عطا فرما دے. امام صادق علیہ السلام نے سجدے کے اندر امام حسین کے ظاہر کے لیے خاص دعا کی ہے, خصوصی دعائیں کی ہے. ہم اللہ سے ہماری دعا ہے کہ مولا کے اس دعا کو ہم سب کو اس دعا کے اندر ہم سب کو شامل حال فرما دیں انشاءاللہ. اور جو جو افراد آپ کے لیے زیارت کے لیے خدمتیں انجام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیقات میں اضافہ فرما دیں. اور آداب زیارت کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, کیونکہ وہ بھی حسین کا مہمان ہے, آپ بھی حسین کے مہمان ہیں. حسین کا احترام ہے تو حسین کے ظاہر کا بھی احترام ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے کمرو کرنا, اس نسبت سے چونکہ یہ سب کے سب حسین کے مہمان ہیں, حسین کے ظاہر ہے. امام حسین اگر کوئی شخص خدا نہ کرے سفر کے اندر کسی ظاہر امام حسین کو اگر اذیت دیتا ہے, کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, تو اس سے مولا آقا حسین ناراض ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے آقا حسین کہ تو نے میرے ظاہر میرے مہمان کی بے حرمتی کی ہے. لہٰذا سفر کے اندر ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کی عزت حسین کی نسبت سے, مہمانی امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے, ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تیرا قرب اور امام حسین علیہ السلام کی معرفت میں ہمارا اضافہ فرما دے انشاءاللہ, اور ہم سب کو بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما دے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہر محمد وآل محمد صلوات.